أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا۔ حالات حاضرہ میں مختلف ملکی و غیر ملکی موضوعات ہیں جن سے آگاہی لازمی ہے۔ ملکی موضوعات میں سر فہرست ملک کے اندر جاری اور بڑھتی ہوئی اور بڑھی ہوئی سیاسی ابتری ہے۔ چند مسائل جو پیش آئی ہیں انہوں نے جاری سیاسی آشوب میں شدت کے ساتھ اضافہ کر دیا ہے، اور اس وقت یعنی یہ جاری ہفتہ، پچھلا ہفتہ جو گزرا ہے اور یہ ہفتہ جو شروع ہو رہا ہے، یہ در حقیقت اندرونی طور پر پاکستان کی سیاست میں ایک بہت ہی تاریک اور ظلمانی سیاست کی تصویر ہے۔ چند مسائل گزشتہ روش میں بڑھے ہیں، اضافہ ہوئے ہیں۔ ایک تو پہلے سے یہ ابتری جاری ہے، اور نیا جو اس میں اضافہ ہوئے دو عامل ہیں، ایک حکومت کے خلاف ایک بھرپور مضبوط اور زیادہ زوردار احتجاج ہونے جا رہا ہے، جو 31 اکتوبر جس کا اعلان کیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں احتجاج کرنے والی اپوزیشن سیاسی جماعتیں مولانا فضل الرحمن صاحب کی قیادت میں اسلام آباد میں آئیں گے، مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے اور حکومت کی تبدیلی اور وزیراعظم کے استعفے کا مطالبہ رکھتے ہیں۔ اس نے ملکی سیاسی صورتحال کو بہت ہی نامتوازن قرار دیا ہے، تمام حلقے، حکومتی حلقے بھی اور غیر حکومتی حلقے بھی، اور اس کے اندر دوسرا ایک اضافہ ہوا ہے کہ سابقہ وزیراعظم نواز شریف صاحب جو قید میں ہیں، نیب محکمہ نے ان کے اوپر حکم لگایا، ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور جس کیس میں جیل میں ڈالا ہے اس کیس کے متعلق ثابت ہو چکا ہے کہ جج نے وہ فیصلہ غلط کیا تھا، دباؤ میں کیا تھا، اور جج نے اعتراف کر کے، جج معزول بھی ہو چکا ہے، جج کو نکال دیا گیا ہے، اور قیدی ابھی تک جیل میں ہے، اور اب اس قیدی کی حالت بہت بگڑ گئی ہے، اور حکومت کو بھی جان کے لالے پڑ گئے ہیں، اور پوری سیاسی فضا ملک کی اندرونی اور بیرونی اس میں شدت کے ساتھ ایک اضافہ ہوا ہے۔ تیسرا مسئلہ جس کی وجہ سے ملک کے اندر سیاسی ابتری بڑھی ہے، وہ پاک بھارت سرحد پر ہونے والی کشیدگی ہے، کہ گزشتہ ہفتے بھارت نے ہمیشہ کی طرح، معمول ہے جیسے، ان کا بہانہ ڈھونڈ کر پاکستان کے اوپر حملہ کیا، پاکستان کے سرحدی علاقے کے اندر اور شہری آبادی پر حملہ کیا، اور وہاں نقصان بھی ہوا۔ جواب میں پاکستان فوج نے حملہ کیا ان کی چوکیوں پر، فوجی چوکیوں پر، اور وہاں ان کے 9 فوجی مار دیے اور متعدد زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد دونوں میں سرحد پر کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اس کا بھی ملک کے اندر کافی اثر ہے، اور پہلے والے عوامل جیسے مہنگائی، بے روزگاری، غیر یقینی کیفیت، معیشت کی زبوں حالی، سست معیشت، جس کی وارننگ جن کو لائے تھے مسیحا بنا کر اس معیشت کا علاج کرنے کے لیے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ معیشت اگر جاری رہی تو ملک کی اقتصاد ساری تباہ ہے اور ہم سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب جو IMF کے عہدیدار تھے اور وہاں سے انہیں لایا گیا پاکستان تاکہ وہ علاج کریں، انہوں نے اپنی گردن سے مسئلہ بالکل صاف دھو کے نکال دیا ہے کہ جو معیشت کی صورتحال ہے اس میں ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ عوامل پہلے سے جاری ہیں جو ملک کے اندر تھے، ان میں اضافہ یہ 2-3 عامل کا ہوا ہے، اور انہوں نے اس وقت پاکستانی صورتحال، پاکستانی قوم پوری، اور مختلف طبقات، مختلف ادارے، مختلف گروہ، ہر شعبہ، نجی شعبہ ہو یا کسی بھی شعبے سے تعلق، مثلا میڈیا ہو، وہ ثقافتی امور ہوں، وہ صنعتی امور ہوں، ہر ایک کو متاثر کیا ہے شدید طور پر، اور کئی پہلو بھی ہیں اس مسئلے کے، ایک ایک کر کے ان کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. مثلا خوب سابقہ وزیراعظم کی بیماری، ظاہر ہے انہوں نے 3 دورے حکومت کے کیے ہیں اور اپنی حکومت میں ان کے جو کارنامے رہے ہیں، جو مسائل رہے ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ خود کیا کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی اپوزیشن ہوتی ہے کیا کرتے ہیں. یہ پاکستان کا ایک رائج جاری سیاست ہے، نامعقول اور نامتوازن. ہر حکومت آتی ہے اور ایک ہی طرح سے اس کا رویہ ہوتا ہے، اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں. جو پارٹی کے ارکان ہوتے ہیں وہ کوئی سلجھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، مہذب لوگ نہیں ہوتے، قوم و ملک کا درد رکھنے والے نہیں ہوتے، سرمایہ دار ہوتے ہیں، فیوڈل ہوتے ہیں، فیوڈل لارڈ ہوتے ہیں، جاگیردار اور سرمایہ دار اور اپنے علاقوں کے نواب اور بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو الیکٹیبل کہا جاتا ہے. ساری پارٹیوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں یہ خاندان اور اپنے خاص اس اسلوب کے ساتھ یہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، اور حکومتوں میں آ کر سب ایک ہی جیسا عمل کرتے ہیں. کوئی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ فلاں کی حکومت بہت اچھی ہوتی ہے، فلاں کی خراب ہوتی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کی خراب ہوتی ہے، ایک کی خراب تر ہوتی ہے. ایک حکومت میں آتا ہے فساد کرتا ہے، دوسرا اس سے بڑھ کر فساد کرتا ہے. یہ درجہ بندی کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ کریڈٹ نہیں دے سکتے کہ کوئی آیا ہے حکومت ایسی آئی ہے جس نے ملک کی کوئی خدمت کی ہو، جس نے قوم کے لیے کوئی خدمت کی ہو، کوئی درجہ بڑھایا ہو، کوئی ایسا کارنامہ کیا ہو، یہ نہیں نظر آتا. لیکن اس سارے تناظر میں سیاسی جو پاکستان کا ماحول ہے وہ اخلاقی طور پر بہت گرا ہوا ہے. سب سے زیادہ گرا ہوا گراوٹ اس اخلاقی اس سیاسی طبقے کے اندر ہے. اخلاقی لحاظ سے صفر پر ہیں یہ اخلاقیات کے، باقی بھی ہیں چونکہ مجموعی طور پر ہم دیکھیں تہذیب پوری ہی اخلاقیات سے توہی ہے، اقدار اس کے اندر ہیں نہیں. اقدار چونکہ تقلید کی ہے، ہم نے مغرب کی تقلید کی ہے، ہم نے ہندوستان کی تقلید کی ہے، ہم نے فاسد تہذیب کی جس نے اقدار کو ہم میں سے بالکل نمایاں طور پر ختم کر دیا ہے. حتیٰ مذہبی طبقے کے اندر اخلاقیات نہیں ہیں، صفر ہیں ان کے اندر اخلاقیات. مذہبی طبقہ، جیسے میں مجلس میں بھی اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی عالم یا کوئی مذہبی شخص ان کی رائے کے خلاف، دیگر مذہبیوں کی رائے کے خلاف کوئی اظہار نظر کرتا ہے، اس کے خلاف ایک بدتمیزی مذہبیوں کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے، مفتیوں کی جانب سے شروع ہو جاتی ہے، مذہب کے اخلاق کا درس دینے والوں کی طرف سے یہ بدتمیزی کا طوفان شروع ہو جاتا ہے، جس کی حالیہ مثال مولانا طارق جمیل صاحب کے مقابلے میں جو بدتمیزی کا طوفان شروع ہوا ہے. کون لوگ؟ مولانا طارق جمیل ایک سنی عالم ہیں، مشہور ہیں، تبلیغی سلسلے کے ہیں، اور ایک اچھا اسلوب ہے، ایک اچھی روش ہے ان کی، اس کے مطابق وہ گمراہوں کو دین کی طرف لاتے ہیں، اللہ کی طرف لاتے ہیں اپنے سلسلے کے مطابق. ظاہر ان کو وہ شیعہ نہیں بناتے، ماتمی نہیں بناتے، ان کو اپنے دیوبندی تعلیمات کے مطابق، تبلیغی منشور کے مطابق لاتے ہیں. وہ اداکاراؤں کو، طوائفوں کو، سنگرز کو، گوئیوں کو، یعنی جن کے نزدیک کبھی شاید کوئی مولانا جا کر بھٹک بھی نہیں سکتا، یہ ان کو بھی کسی طرح گھیر کے لے آتے ہیں، داڑھی رکھوا لیتے ہیں اور ڈانس چھڑوا دیتے ہیں ان سے، فساد چھڑوا دیتے ہیں ان سے. معمولی غیر معمولی کام ہیں، اگر کوئی اس کو معمولی کام سمجھتا ہے تو وہ کر کے دکھائے. میں پہلے بھی کہا ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے مومن نہیں سدھرتے، فاسد تو دور کی بات ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ بھی، انہیں بھی ہم کوئی راستہ دکھانا چاہیں تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے پاس ایسی توفیق ہے کہ وہ گمراہوں کو راہ راست پر لے آتے ہیں. ان کے مقابلے میں جب مفتی آتا ہے تو وہ ان کو بھی کافر قرار دیتا ہے، نعوذ باللہ. طارق جمیل صاحب کی تکفیر کی مفتیوں نے. کیوں تکفیر کی؟ اس لیے کہ ان کے آراء کے مطابق انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انہوں نے دیوبندیوں کے مسلمات کے خلاف بات کی ہے. اور وہ کیا بات کی؟ طارق جمیل صاحب نے کیا بات کی؟ یہ بات کی ہے کہ شیعہ کافر نہیں ہیں، اس بات پر خود انہیں کافر قرار دیا گیا کہ جو شیعہ کے کفر کا قائل نہ ہو وہ ان مفتیوں کے نزدیک کافر ہے. وہ اس سے زیادہ بدتمیزی اور کہاں ہوگی, اس سے زیادہ بے ادبی اور کہاں ہوگی, اس سے زیادہ اخلاقی گراوٹ اور کہاں ہوگی. مومنوں کو کافر قرار دینا, شیعوں کی تکفیر کرنا, مسلمانوں کی, کلمہ گو کی, رسول اللہ کے ماننے والوں کی, قرآن کے پیروکاروں کی, نمازیوں کی, حاجیوں کی, جو سب دین کے اصولوں کو مانتے ہیں, عمل کرتے ہیں, ان کو کافر قرار دینا. کیوں؟ کہ یہ ان کی طرح نہیں سوچتے. تو یہ سب سے بڑی اخلاقی گراوٹ ہے مذہبیوں کی. اور ایک طوفان بدتمیزی انہوں نے مچایا ہوا ہے. پہلے گند ان کا ان کی مسجد تک ہوتا تھا, ان کے اپنے محلے تک ہوتا تھا. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کا گند عالمی تعفن, عالمی فساد کی شکل میں بدل گیا ہے. ایک مفتی پاکستان کے کسی گوشے میں بیٹھ کر ایک بات کرتا ہے, اس کو میڈیا عالمی آواز بنا دیتا ہے, اور وہ گند سب تک جا پہنچتا ہے, سب اذہان کو متاثر کرتا ہے. اسی طرح سیاسی گروہ جو اس اخلاقی گراوٹ میں سب سے آگے ہیں, تعلیمی ادارے, سب, کسی کو آپ نہیں تسلی سے کہہ سکتے کہ اخلاقی لحاظ سے کون قابل قبول ہے اس وقت, کس کے اخلاقیات اس وقت بہتر ہیں. سیاستدانوں کی بد اخلاقی کی حد دیکھیں کہ ایک شخص کو آپ نے, چلیں جیسا بھی ہے سیاسی طور پر, آپ نے اس کو اپنے پارٹی منشور کے مطابق یا ملکی مقتدر حیات مقتدرہ کے ایما پر سزا سنائی ہے. یہ ایک معمول ہے سیاست, ایک سیاست پارٹی آتی ہے دوسرے کو کیسوں میں پھنسا دیتی ہے, نیب میں پھنسا دیتی ہے, انتقام لیتے ہیں محاسبے کے نام پر, جو بھی کرتے ہیں وہ ایک رائج چیز ہے. لیکن جو چیز زیادہ افسوسناک ہے وہ انسانیت بھی نہیں ہے ان کے اندر, کہ یہ ان کے قیدی ہیں, زندان میں ہیں. اور اول تو جس جج نے سزا دی وہ ثابت ہو گیا کرپٹ جج تھا, غلط سزا دی اس نے, پھر بھی جیل میں ہے. اور جیل میں ناگہان کیا ہوا, وہ موت و حیات کی کشمکش میں آ گئے. ان کا جو خون کا جریان خون کا نظام تھا وہ اتنا متاثر ہوا کہ سفید خلیات جو خون کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ کم ہو گئے. جو 5 یا 6 لاکھ معمول کے انسان کے اندر ان کی تعداد 5-6 لاکھ کی تعداد میں کم از کم ہونی چاہیے, اس سابقہ وزیر اعظم کے جیل میں گھٹ کے وہ بالکل نچلی سطح پر آ گئے, 6000 سطح پر آ گئے, جو تقریباً وہی حالت احتضار والی حالت ہوتی ہے. باہر کیف انہیں اسپتال جیل سے پہنچایا گیا, وہاں پر کوشش کر رہے ہیں کنٹرول کرنے کی, ابھی بھی معلوم نہیں کیا ہو جائے, لیکن یہاں تک پہنچائیے. اور وہ حکومتی جیل سے حکومتی اسپتال میں گئے ہیں, ابھی تک قیدی ہیں. اور حکومتی ٹیم نے, ڈاکٹر نے ان کے ٹیسٹ لیے, علاج کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہ حکومت خود یہ سارا کچھ کر رہی ہے اور ان کے بارے میں باہر یہ تأثر دے رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے, یعنی مریض نے, قیدی نے ڈرامہ رچایا آزاد ہونے کے لیے, ڈیل بنانے کے لیے, فلاں کرنے کے. خوب حکومت خود کر رہی ہے, حکومت ٹیسٹ لے رہی ہے. اگر وہ خود کر رہا ہوتا تو کہہ سکتے تھے ڈرامہ ہے. حکومت ٹیسٹ کروا رہی ہے, حکومتی اسپتال میں ہیں, حکومت اعلان کر رہی ہے, حکومتی معالج ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے خلیات اتنے کم ہو گئے اور وہ بالکل خطرے میں ہیں, اور اس کے باوجود انسانی ہمدردی بھی ان سیاستدانوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ آپ کا قیدی ہے, وہ اس کو آپ مجرم سمجھتے ہیں, اس کو سزا دیں, سارا کچھ کریں, لیکن جب ایک ایز اے انسان جب کسی کے اوپر یہ وقت آ جاتا ہے تو وہاں میرے خیال میں بہت سخت دل بھی نرم ہو جاتے ہیں, ان کے اندر نرمی آ جاتی ہے. لیکن پاکستانی سیاست میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ پستی صاف نظر آتی ہے. اور اس سے ہمیں یہ سگنل الارم ملتا ہے کہ ہم کن لوگوں کے تحت, کن کے حکومت کے تحت, کن کی حاکمیت کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, کہ جن کے اندر انسانیت نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے. جو اس طرح سے پہلے ان کی زوجہ بیمار تھیں اور اسے ڈرامہ قرار دیا گیا کہ ان کی زوجہ کلثوم نواز بیمار ہوئیں, اور بعض صحافیوں کے بقول, یہ ایک صحافی کا جملہ ہے, میرے خیال میں اس نے اچھی ترجمانی کی ہے صورتحال کی, اس نے کہا کہ جب سابقہ وزیراعظم کی بیوی بیمار ہوئی تو انہوں نے سب نے حکومتی وزراء اور حکومتی ترجمان اور حکومت کے حامی لوگوں نے چینلز پر، سوشل میڈیا پر، اخباروں میں ہر طرف یہ شور مچایا کہ یہ ڈرامہ ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، یہ ڈیل لینے کے لیے، این آر او لینے کے لیے یہ سب شور کر رہے ہیں۔ اس صحافی کے بقول کہ سابقہ وزیراعظم کی بیوی کو یہ ثبوت پیش کرنے کے لیے کہ وہ واقعاً بیمار ہے، اس کو مرنا پڑا۔ ان ویشیوں کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ واقعاً بیمار ہے، اس نے مر کے ثابت کیا کہ بیمار ہے، پھر چپ ہوئے۔ وہ اب بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، یہ قیدی کو مرنا پڑے گا، پھر ان کو یقین آئے گا کہ یہ بیمار ہے۔ وہ حکومت جب خود اپنی جیل سے اپنے اسپتال میں لے گئے، سرکاری اسپتال میں ہیں، سرکاری ٹیم کے اندر ہیں، سرکاری علاج ہو رہا ہے، سرکار کی ابھی بھی قید میں ہیں، تو پھر ڈرامہ کیسے ہے یہ؟ پھر تو حکومت ڈرامہ کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے۔ اگر قیدی کو بیمار ہو گیا تو اب تو اس کو مریض کے طور پر اس کو ٹریٹ کرو، مریض کے لیے جو حقوق ہیں، جو پاکستان میں مفقود چیز ہے، وہ حقوق ہیں، حقوق العباد، حقوق انسان، حقوق مختلف طبقات کے، جو نہ مذہب میں پڑھائے جاتے ہیں اور نہ مذہب میں مراد کیے جاتے ہیں۔ حقوق کوئی بھی مراد نہیں کرتا، عبادتوں کے خوب کریں، حج کریں گے دبا کے، حقوق کو پائمال کریں گے، نمازیں پڑھیں گے ساری رات، حقوق کو پائمال کریں گے، روزے رکھیں گے، حقوق کو پائمال کریں گے، اپنے گھر والوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق پائمال کریں گے۔ مومن ہیں، عورتوں کو وراثت نہیں دیتے، باپ کی وراثت میں سے کچھ بھی بیٹی کو نہیں دیتے۔ بیٹی کو کیا ترخوا دیتے ہیں؟ جہیز پر، کہ تجھے جہیز دے دیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ یعنی غلط کام جو کیا ہے، جہیز جو بنتا ہی نہیں تھا، واجب ہی نہیں تھا، ضروری ہی نہیں تھا۔ جہیز تو مرد پر واجب ہے، شوہر نے دینا چاہیے تھا، بیوی پر نہیں ہے لازم جہیز لے کے جانا۔ اس کو عورت کا حق قرار دے کر کہ تجھے جہیز دے دیا، بس تو فارغ ہے۔ باپ عرب پتی ہے اور بیٹی کو چار پانچ لاکھ روپے کا جہیز دے کر کہا فارغ ہے تو، اب یہ حقوق کدھر گئے؟ تو حج کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، عزاداری کرتا ہے، تو ترابیاں پڑھتا ہے، تو کیا کیا کرتا ہے، حق بھی کھا رہا ہے ساتھ، تو کیا فائدہ اس سارے دین کا؟ چونکہ حقوق والا موضوع سارا فراموش شدہ ہے، اور معاشرے میں بگاڑ رہے گا جب تک حقوق انسان کے احترام نہیں کیا جاتا ان کا، اور ہر آدمی ہر دوسرے کا حق کو تسلیم کر کے اس کا احترام نہیں کرتا۔ مریض کے کیا حقوق ہیں؟ مریض کوئی بھی ہو، دشمن ہو آپ کا، مخالف ہو آپ کا، مجرم ہو حتیٰ، اور مریض ہو جائے، اس پر فوراً مریض کا قانون لاگو ہوتا ہے، اس پر فوراً انسانی قانون لاگو ہوتا ہے، اور اسے وہ سب کچھ فراہم کیا جاتا ہے، اور سرکار کی طرف سے فراہم کیا جائے، خصوصاً اگر قیدی ہے وہ تو۔ لیکن یہاں جو صورتحال ہے بہت ہی پست ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، بعض اوقات انسان شرمندہ ہو جاتا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ ہمیں جینے کا موقع مل رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ جینے پہ ہم راضی ہیں، اور کن کے دوران زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور غیر سنجیدگی کے ساتھ۔ ظاہر ہے آگے جو کچھ ہو گیا، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو اس سے ملکی، چونکہ یہ وہ ایک فرد کی قید یا ایک فرد کی سزا یا ایک فرد کے علاج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پورا قومی مسئلہ بن جائے گا، چونکہ وہ سابقہ وزیر اعظم ہے، ایک پارٹی کا سربراہ ہے، اور اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے تو پھر پوری قوم کے اندر تشویش، اور اس کے اثرات فرد نے پھر بھگتنے ہوں گے، جو ملکی فضا بن رہی ہے۔ اخلاقی لحاظ سے زیادہ افسوس ہے، بہت افسوس ہے کہ حقوقی لحاظ سے بہت گراوٹ ہے یہاں پر، اتنی اعلیٰ سطح پر۔ اب توجہ کریں کہ اس کیس کو کوئی خاندان یا کوئی چھوٹی سطح کے لوگ نہیں ڈیل کر رہے، یہ کیس سریعن بڑی سطح کا ہے، جس کے اندر حکومت انوالو ہے، جس کے اندر وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، جس کے اندر سیاستدان ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سب اس کیس کے متولی ہیں، با اختیار لوگ یہ ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں یہ ہو رہا ہے، یعنی بڑے اربابان اختیار۔ تو پھر یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ نیچے کیا حال ہوتا ہے، اور نیچے پبلک کے ساتھ اس کے حقوق کی کیا پائمالی ہوتی ہے۔ دوسرا اہم موضوع یہ احتجاجی عمل ہے جو اس وقت اس حکومت کے خلاف شروع ہوا ہے. مولانا فضل الرحمن جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں, سیاسی جماعت فضل الرحمن گروپ جمعیت علماء اسلام ٹوٹ کے دو حصوں میں بٹ گئی تھی, ایک سمیع الحق گروپ اور دوسرا فضل الرحمن گروپ بنا. یہ تنظیم یا یہ سیاسی جماعت پرانی ہے, بہت پرانی ہے, اور پہلے اس کے سربراہ فضل الرحمن کے والد تھے مفتی محمود, معروف شخصیت تھے ملک کے اندر بھی اور عالمی سطح پر بھی. صوبہ سرحد کے, اس وقت خیبر پختونخوا صوبہ سرحد تھا, صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں, اور ذوالفقار علی بھٹو جیسے مقبول لیڈر کو انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں الیکشن میں شکست دی تھی اور حکومت اپنی قائم کی اور سیاست کی. اس وقت جو سیاسی بڑے پنڈت ہوتے تھے, بڑے لوگ سیاست میں معروف, نواب زادہ نصر اللہ ایک سیاست دان تھے, اور مولانا مودودی ابو العلیٰ مودودی ایک سیاست دان تھے, اسی طرح مولانا نورانی ایک سیاست دان تھے, اسی طرح مولانا نیازی سیاست دان تھے. یہ لوگ پھر کسی ویلیوز کے قائل ہوتے تھے, ایک دو بیماری میں ایک دوسرے کا حال پوچھنے چلے جاتے تھے. اخبار میں ہی لکھا ہوا تھا کہ مولانا مودودی بھٹو کے دشمن تھے سیاست میں, اور بھٹو مودودی کے, اور مولانا مودودی جب بیمار ہو گئے تو ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے, اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے عیادت کے لیے گئے گھر میں ان کے, یہی لاہور میں ان کے گھر میں عیادت کے لیے گئے باقاعدہ اپنے سیاسی حریف اور سیاسی رقیب کے لیے. اب یہ قدریں تھیں اس وقت کچھ, لیکن موجودہ جو گھٹیا نسل آئی ہے سیاست کے اندر, اس نے سب کچھ پائمال کر دیا ہے, افسوسناک حد تک پستی آ گئی ہے اس کے اندر. مولانا فضل الرحمن اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت زیر عتاب بھی ہیں, ان کی لیڈرشپ جیل میں ہے, انہوں نے مل کے اس حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے. احتجاج کے اعلان جب سے ہوا ہے تو اسی وقت سے حکومت بھی اور اپوزیشن بھی اپنے اپنے تئیں زور آزمائی کر رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں. حکومت اس احتجاج کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے بھرپور عرصے سے, کئی مہینوں سے, اور اپوزیشن اور خصوصاً مولانا فضل الرحمن اس احتجاج کو کامیاب بنانے میں مسلسل لگے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو کچھ اخباروں میں آتا ہے, ظاہری بیانات ہیں, یہ نہیں ہوتا, پیچھے پس پردہ بہت زیادہ تحرک ہوتا ہے, دن رات اس کے اندر صرف ہوتے ہیں, ساری ساری رات بیٹھ کر یہ گفتگو کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, ایک کو توڑتے ہیں, ایک کو جوڑتے ہیں. مثلا اپوزیشن سب کے پاس جاتی ہے کہ ہمارا ساتھ دو احتجاج میں, حکومت بھی انہی کے پاس جاتی ہے کہ ان کے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے حکومت کا ساتھ دو. ہر سیاستدان ہر ایرا غیرا ایسے موقع پہ اہمیت اختیار کر لیتا ہے. اپوزیشن کا وفد اس کے گھر سے نکلتا ہے تو حکومتی وفد وہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے, اور دونوں اپنی اپنی آفر بھی دیتے ہیں, تو یہ بکوئی لوٹے جو ہیں یہ دونوں سے لے لیتے ہیں, جیسے سینیٹر کے انتخابات میں یا چیئرمین شپ کے الیکشن میں ہوا کہ اپوزیشن نے 64 ووٹ بنائے اور انہوں نے کھانا بھی کھایا اپوزیشن سے, ہاتھ بھی اٹھایا, لیکن جب ووٹ دینے گئے تو 54 ووٹ دیے, 10 آدمی بیچ میں خیانت کر گئے ان کے ساتھ, اپوزیشن کو نہیں پتا کہ کس نے کیا کیا. خوب یہ کرتے ہیں, بک بھی جاتے ہیں بیچ میں, ایسے موقع پر ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے کہ حکومت کا ساتھ دیں احتجاج ناکام بنانے کے لیے, یا اپوزیشن کا ساتھ دیں, مولانا کا ساتھ دیں. یہاں پہلے تو حکومت زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہی تھی, میڈیا بھی اور دیگر طبقات بھی, اور ان کا مولانا احتجاج کی بات کرتے تھے, یہ جواباً ان کی توہین کرتے تھے, توہین آمیز الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ بس یہی جو ہم نے کانفرنس میں یا میڈیا میں بیان داغ دیا ہے توہین والا, توہین آمیز, یہ جواب ہے, بس اب دھرنا ناکام ہو گیا ہے, دھرنے کی ایسی کی تیسی لگا دی ہم نے, اسی بات پہ خوش تھے. اور ادھر سے سنجیدگی کے ساتھ اس دھرنے کے لیے کوششیں تھیں, انہوں نے پہلے ملین مارچ کر کیے ہیں پورے پاکستان کے اندر, مختلف شہروں میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے, اور ایسے یہ لاکھوں افراد انہوں نے ہر شہر میں, چھوٹے بڑے شہر کے اندر اجتماع کر کے ثابت کیا ہے کہ ان کے پاس اتنی جمعیت موجود ہے. پھر انہوں نے بیچ میں جو ہمیشہ واسطے ہوتے ہیں کہ ان واسطوں کے ذریعے سے دباؤ ڈالیں, احتجاج ٹل جائے, دیکھا نہیں ہوا, وہ پھر بھی اپنی بات کے اوپر مصر ہیں, اصرار کر رہے ہیں. پھر حکومت کو سنجیدہ ہونا پڑا. سنجیدہ ہونے کے لیے اب انہوں نے مذاکرات کی کھڑکی کھولی ہے. ویسے کہتے دروازہ ہیں لیکن کھولی صرف کھڑکی ہے, دروازہ نہیں کھولا مذاکرات کا. اور اس حکومت کا رویہ سیاسی نہیں ہے, بنیاد یہ ہے کہ جو مرکزیت قیادت ہے, مرکزی قیادت, وہ سیاسی نہیں ہے. باقی سیاسی ہیں وزراء اور مشاورین, لیکن مرکزی قیادت سیاسی نہیں ہے, سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے ان کے اندر. اس لیے ان کے اندر ایک خاص مزاج ہے, رویہ ان کا. خوب, اس نتیجے میں پہلے تو وقت گزر گیا, یعنی جو وقت تھا اس دھرنے کو یا اس احتجاج کو سنجیدہ لے کے اور وہیں پر مکمکا کرنا, چونکہ مولانا بھی ہٹ دھرم نہیں ہے, بہت لچکدار مولانا ہیں, یہ ہر حکومت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اس سے زیادہ نرم شخصیت, اس سے زیادہ لچکدار شخصیت پاکستان میں کہاں سے ڈھونڈیں گے آپ؟ سیکولر بھی کوئی اتنا لچکدار نہیں ہے جتنا یہ مذہبی لیڈر لچکدار ہیں. پیپلز پارٹی کے بھی ساتھ حکومت میں رہے ہیں, مسلم لیگ کے ساتھ رہے ہیں, پرویز مشرف کے ساتھ رہے ہیں, جو بھی حکومت آئی ہے اس کے ساتھ ہیں. لیکن اس حکومت نے اتنے لچکدار آدمی کو اپنے خلاف ناراض کر کے اور ان کی توہین کر کے اور زیادہ تنور بھڑکا دیا. اب ان کے جو پیروکار ہیں یا ان کے پیروکار یا حکومت مخالف لوگ جو ہیں, بے شک مولانا کے پیروکار نہ بھی ہوں لیکن حکومت مخالف لوگ ہیں, یہ اس وقت بہت تیش میں ہیں. اور مولانا اگر چھوڑنا بھی چاہیں احتجاج, وہ بیٹھنے نہیں دیں گے اب مولانا کو, چونکہ جو ملکی فضا بن گئی ہے وہ ایسی ہے. انہوں نے اعلان کیا ہوا کہ 15 لاکھ آدمی اسلام آباد میں لائیں گے. ظاہر ہے اگر 5 لاکھ بھی لے آتے ہیں تو بھی پورا ملک مفلوج ہو جائے گا. اور یہ پچھلا جو ایک ڈسکو دھرنا تھا پچھلی نواز شریف کی حکومت کے خلاف, جہاں دن کو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا, رات کو وہ ڈی جے آ جاتا تھا اور ڈانس اور سارا اسلام آباد جمع ہو کے ناچ گانے, وہ دھرنا دباؤ نہیں تھا, پریشر نہیں تھا, وہ ایک تفریح تھی. اور نہ حکومت کو اس سے کوئی پرواہ تھی, نہ کسی اور کو اس سے کوئی خطرہ تھا, ان کے لیے ایک مشغلہ تھا. اور آخر کار ایسے ہی ختم کرنا پڑا ان کو, کئی مہینے بیٹھ کر آخر کار ختم کرنا پڑا. لیکن یہ دھرنا جو طبقہ جا رہا ہے, یہ ڈسکو طبقہ نہیں جا رہا ہے, ڈی جے والا نہیں ہے, یہ سارے لمبی لمبی داڑیاں اور سارے جہادی, سارے سیاسی اور منظم لوگ. انہوں نے ایک رضاکار فورس بنائی ہے جو پہلے سے بنی ہوئی تھی انصار الاسلام کے نام سے, حکومت نے اس کو قلعدم قرار دیا ہے, قلعدم جماعت, بغیر اس کے کہ کوئی جرم کرے, کوئی دہشت گردی کرے, ویسے ہی قلعدم قرار دیا ہے. چونکہ دھرنے میں اگر یہ آ گئے ڈنڈے لے کے تو لگ رہا ہے انہیں کہ پھر اسلام آباد میں ان کی جگہ نہیں ہوگی, اس لیے یہ کوششیں ہیں. کنٹینر سے اسلام آباد بھر دیا ہے انہوں نے, حکومت نے مقابلے کے لیے. ذرا کنٹینر کیسے ایک جمع غفیر کو یا ایک یلغار کو روکیں گے؟ باہر کیف, اس احتجاج نے پورا ملکی نظام اس وقت مفلوج کر کے اور تمام باقی کاروبار, باقی ایشوز, باقی سارے موضوعات اس نے نظر انداز کرا دیے ہیں اور ان کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے. ساری توجہ اس وقت اس دھرنے کے اوپر ہے. آج 25 تاریخ ہے, پہلے 27 کو انہوں نے اعلان کیا تھا اور اب 31 پہ لے گئے کہ 31 کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے. ظاہر ہے شہروں سے, باقی علاقوں سے پہلے چل پڑیں گے. پہلے حکومت نے اعلان کیا تھا نہیں ہونے دیں گے, اب کہا ہے کہ ہم محدود سطح پر ہونے دیں گے احتجاج. اور جو کچھ پاکستان میں جس چیز کی اجازت ملتی ہے تو ظاہر ہے پیچھے سے کوئی سگنل ہوتا ہے. تو اگر حکومت بدلنی ہی ہے تو بغیر اس کے کہ اس آشوب زدہ قوم کو جو مہنگائی, بے روزگاری اور معیشت کی تباہی سے پہلے ہی دوچار ہے, مزید الجھا کے مسئلے کو تبدیل نہ کریں. ویسے بیٹھ کے کہ کمرے میں مقتدر حضرات بیٹھ کر ایک فرمان جاری کر دیں کہ تم جو نئے آئے مولانا کو لانا ہے انہیں لے آئیں, کسی اور کو لانا ہے انہیں لے آئیں, ان کو اگر بھیجنا ہے گھر تو گھر بھیج دیں. عوام کو اتنا تڑپا کے, عوام کو اتنا دکھا کے, عوام کو اتنا تنگ کر کے اور پھر جو تبدیلی آنی ہے تو سیدھے طریقے سے ہونا تو آخر میں فرمان سے ہی ہے سب کچھ حال ہونا ہے، تو یہ فرمان پہلے ہی بیٹھ کر ہو سکتا ہے۔ مولانا کو حکومت، اب بڑی عجیب ایک بحث چینلز پر اور تمام 24 گھنٹے ایک بحث جاری ہے سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پر، اخباروں میں، سب ایک ہی موضوع چل رہا ہے، دھرنا ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا کیسے ہوگا، ادھر حکومتی ٹیم بیٹھ کر ان پر حملے، وہ بیٹھ کر حکومت پر حملے، اور بہت دلچسپ ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ حکومتی ٹیم جب انہیں کہتی ہے کہ دھرنا نہیں کرو، دھرنا ملک کے خلاف ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی نیا کام کرنے تو نہیں آ رہے ہیں، آپ سے سیکھا ہے یہ، یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کا سبق ہے، آپ نے یہ روایت قائم کی ہے، یہ ریت قائم کی ہے کہ دھرنے دیں اور سول نافرمانی کریں اور فلاں کریں، ہم تو اور کچھ نہیں کر رہے، صرف دھرنا دینے آ رہے ہیں، تو یہ آپ نے کیا ہے، پہلے آپ نے سکھایا ہے، وزیراعظم استعفیٰ دے ورنہ ہم اسلام آباد کا گروہ کر لیں گے، یہ انہوں نے کیا ہے۔ میں ایک سنا ایک چینل، اس کے اندر ایک مفتی صاحب ہیں، ان کے سیاستدان بہت میچور ہیں، مذہبی سیاستدان، جمعیت علماء اسلام کے سیاستدان، ایک لحاظ سے دیکھیں تو جماعت اسلامی کے سیاستدانوں سے یہ زیادہ پختہ ہیں سیاست کے اندر، راج سیاست کے اندر، نہ دینی سیاست، دینی جماعتوں کی سیاست دینی نہیں ہے، صرف چہرے دینی ہیں ان کے، نعرے دینی ہیں، ورنہ سیاست اور منشور کسی کا بھی دینی نہیں ہے، جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، خواہ شیعہ ہوں خواہ سنی ہوں، مذہب کو ایک جو ابھی موضوع اٹھا ہے جس پر زیادہ بحث ہو رہی ہے لیدے، وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، یعنی مذہب کو بیچ میں لا کر سیاست کر رہے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور مولانا اور ان کے حامی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ مذہبی جماعت ہے تو مذہب کو ہی اس نے استعمال کرنا ہے۔ یہ بھی ایک بات چھڑی ہے کہ میں ابھی عرض کروں گا اس بارے میں کہ یہ مذہبی کارڈ آیا کوئی ہے پاکستان میں جو نہیں استعمال کرتا مذہب کو ہتھیار کے طور پر، مذہب کو ٹول کے طور پر، مذہب کو اوزار کے طور پر، کون ہے جس نے نہیں استعمال کیا؟ حتیٰ مذہب مخالفین نے بھی کیا ہے مذہب کو، اور یہ سب مذہب کی سب سے بڑی توہین ہے کہ اس کو شیطانی سیاست کا ذریعہ بنا کر مذہب کو استعمال کیا جائے، شیطانی سیاست کی کامیابی کے لیے مذہب جیسی پاکیزہ چیز کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے، اور سب کرتے ہیں، موجودہ حکومت بھی کر رہی ہے، اور مولانا کے پاس تو ہے ہی مذہبی طبقہ، سب سے زیادہ جو حساسیت جس موضوع پر ہے وہ دینی مدارس کے طلاب کا ہے کہ دینی مدارس کے طلاب اس دھرنے میں اور احتجاج میں شریک نہ ہوں۔ دینی مدارس کے طلاب سے مراد سارے دینی مدارس نہیں ہیں، بریلوی، وہابی، اہل حدیث، شیعہ، نہ، صرف دیوبندی دینی مدارس، چونکہ اصل طاقت پاکستان میں دینی مدارس کی دیوبندی طاقت ہے، اہل حدیث کے گنے چنے مدارس ہیں، ان کی کوئی اتنی طاقت نہیں ہے، بریلوی مدارس کثرت سے ہیں لیکن دیوبندی طاقت جتنے نہیں ہیں، بہت قلیل تعداد ہے طلاب کی اور مدرسوں کی ان کی دیوبندی مدارس کے مقابلے میں، اور شیعہ یہ تو رسمی بھی نہیں ہیں مدارس، ان کی تعداد سب سے کم ترین تعداد شیعہ کی ہے، مدارس ہی کم ہیں اور مدارس کے اندر طلاب اس سے بھی زیادہ کم ہیں، اگر ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے جس میں 100 طالب علم ہونا چاہیے تو اس میں زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 طالب علم ہوں گے، بعض مدارس ایسے بھی ہیں کہ 3 استاد ہیں، طالب علم کوئی بھی نہیں ہے، طالب علم کے انتظار میں ہے کہ ظہور ہوگا تو اسی وقت طالب علم بھی آئیں گے، اور یہ اساتید باقاعدہ ان مدارس میں تنخواہیں لے رہے ہیں، مدرسے کے نام پر فنڈ آ رہا ہے اور وہ آرام کی زندگی، سکھ چین کی بسر کر رہے ہیں مدرسے میں، یہ بھی شمار ہوتے ہیں، 400 مدرسے جو شیعہ ہیں ان میں یہ مدرسے بھی شمار ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد اچھی خاصی ہے جن کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، یا جن کے اندر چند طالب علم ہیں اپنی ظرفیت کے مطابق نہیں ہیں، جن کے اندر تعداد، انہیں کوئی اشارہ نہیں کر رہا، چونکہ شیعہ مدارس، وہ یہ شیعہ مدارس جو طاقت ہے شیعہ، اول تو ہے نہیں ہے اتنی، جو ہے بھی وہ استعمال نہیں ہوتی، استعمال ہوتی ہے ذاتی، مثلا مدارس کے متولی ذاتی کاموں کے لیے اپنے مدرسے کی طاقت استعمال کرتے ہیں، لیکن سیاست میں نہیں کرتے، چونکہ یہ ہیں ہی نہیں سیاست کے اندر، اور جو شیعہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مدرسے نہیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی مدرسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مدرسے کی طاقت استعمال کرے. بریلوی بھی اسی طرح اپنی مدرسے کی طاقت سیاست میں نہیں لے جا سکتے یا نہیں لے, چونکہ ان کے بھی اندر تقسیم در تقسیم ہیں, اختلافات ہیں. بریلوی جماعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ہی سر نہیں اٹھانے دیتے. آپ سوشل میڈیا پہ جا کر دیکھیں بریلوی بریلوی کے خلاف کس طرح سے تپا ہوا ہے, کس طرح لگا ہوا ہے, کیا حشر کر رہا ہے. دیوبندی مدارس کی طاقت ہے, ان کے مدارس کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں ہے پاکستان میں, اور ان کے اندر موجود مدارس اور طلاب کی تعداد آج سے 15-20 سال پہلے سے جو اعداد و شمار پیش ہو رہے ہیں وہ 25 لاکھ ہے, اور بعض باخبر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 25 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے ان کے مدارس کی تعداد. ایک جال ہے پورا بچھا ہوا پورے پاکستان کے اندر. ایک ایک گاؤں کے اندر مدرسہ ہے, گاؤں کے مدرسے میں 1000 طالب علم ہیں, 2000 طالب علم ہیں. خوب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے ان کے پاس, 25 لاکھ. ہماری فورسز سے اتنی پولیس نہیں ہے پاکستان میں, 25 لاکھ پولیس نہیں ہے, 25 لاکھ فوج نہیں ہے. 25 لاکھ ساری طاقت جمع کریں ہماری فورسز کی نہیں بنتی, اور ان کے پاس یہ مدارس ہیں, اور ان کو ڈر ہے کہ یہ مدارس آئے اگر میدان میں تو پھر تو 15 لاکھ کا وعدہ دیا مولانا نے, ہیں 25 لاکھ, اگر ان میں سے 15 لاکھ بھی آ گئے تو مدارس کے طلاب, اور چونکہ یہ ایک ذہنیت بنی ہوئی ہوتی ہے, ان کی ذہنیت بنائی جاتی ہے مدرسے میں, یہ اگر میدان میں جاتے ہیں تو منظم بھی ہوتے ہیں اور متعہد بھی ہوتے ہیں, ڈیڈیکیٹڈ بھی ہوتے ہیں, بھاگنے والے نہیں ہوتے. یہ پبلک کو آنسو گیس مارو بھاگ جاتے ہیں, لیکن مدارس والے وہ نہیں ہیں, خصوصاً اس سلسلے کے جو جہادی ذائقہ بھی چکھے ہوئے ہیں, جہادی ٹریننگ لیے ہوئے ہیں, جہاد کے محاذوں پر لڑ چکے ہیں, ہر قسم کا اسلحہ استعمال کرنا جانتے ہیں, سختیوں میں رہ چکے ہیں, گزرے ہوئے ہیں اس پروسیس سے. یہی ان کا ایک حصہ ہے نا طالبان, انہی مدرسے کے طلاب کا ہے نا, یہی طالبان, یعنی طالبان مدارس. طالبان فارسی یا پشتو ترکیب کے مطابق جمع کا صیغہ ہے, طالبان عربی میں تثنیہ بنتا ہے اور پشتو میں یہ جمع کا صیغہ, طالبان یعنی طلاب مدارس. تو یہ اپنی طاقت پہلے بنا کے اور اس کو استعمال کر کے اور آج افغانستان میں اور پاکستان میں یہ منوا چکے ہیں اپنی طاقت, اس لیے ان کا خوف ہے ہر ایک کے اوپر, اور مذہبی کارڈ کو کہہ رہے ہیں کہ استعمال نہ کریں, آیا نہ کریں. یعنی یہ پہلی دفعہ مولانا فضل الرحمان یہ کام کر رہے ہیں, یا آپ نے ہر سیاستدانوں نے ہر میدان میں یہ طاقت استعمال کی ہے؟ حکومت نے بھی یہی کام کیا ہے. ابھی ایک پچھلے ہفتے ایک اجلاس علماء کا ہوا وزیراعظم صاحب کے ساتھ, مختلف مسالک کے علماء جمع ہوئے, علماء کونسل والے بھی جمع ہوئے, دوسرے بھی جمع ہوئے, شیعہ علماء کونسل والے بھی جمع ہوئے, کچھ شیعہ علماء بھی گئے, وفاق والے بھی گئے, دوسرے کچھ بڑے نامور علماء نہیں گئے اس کے اندر, جیسے کراچی کے دو نامور جو شخصیتیں ہیں مولانا تقی عثمانی اور رفیع عثمانی صاحب, یہ اسلام آباد میں تھے, یہ نہیں گئے, انہیں دعوت تھی. یا دیوبند مدارس کے جو وفاق کے ہیں سیکرٹری جالندری صاحب, وہ نہیں گئے, وہاں ہوتے ہوئے نہیں گئے, شرکت نہیں کی انہوں نے. اور جنہوں نے کی ہے شرکت وزیراعظم کے اجلاس میں, وہاں جیسا بعضوں نے اس کی اخباروں میں بھی آیا ہے کہ ان کی بدمزگی ہو گئی اندر میٹنگ کے اندر, اور پھر بعض کو اس میں سمجھوتا کرانا پڑا, حکومتی افراد بھی اونچا بولنا شروع ہو گئے اور علماء بھی اونچا بولنا شروع ہو گئے. ان علماء نے مطالبہ کیا وزیراعظم سے کہ آپ مدارس یا علماء یا فضل الرحمان صاحب کی توہین نہیں کیا کریں آپ, جو ان کے بارے میں الفاظ, تو انہوں نے کہا میں کروں گا, تو وہیں پہ بات گڑبڑ ہو گئی. یعنی کوشش یہ ہو رہی تھی کہ فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں یہ بھاری بھاری موٹے موٹے علماء لا کے کھڑے کریں, لیکن وہ میٹنگ خود بدمزگی کا شکار ہو گئی. جو بعض مفتی ہیں جیسے کراچی کے بنوری مدرسے کے مفتی صاحب نے حکومتی اہلکاروں کی موجودگی میں یہ بیان دیا ہے کہ مدارس والے نہ آئیں, لیکن یہ صرف بیان ہے حکومت کی تسلی کے لیے, میڈیا کے لیے ہے, عملاً مدارس سارے آئیں گے, تیار ہیں ان کے مدارس, چونکہ ان کی اصل طاقت مدارس ہیں, اور ان کے آنے کی صورت میں ملکی فضا واقعاً قابو سے باہر ہو جائے گی. اور اگر یہ ہوتا ہے, حکومت اگر پہلے ہی بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے سے کوئی رائے حل نکال لے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ جمع ہوئے خصوصاً مدارس اور جمع ہو کے انہوں نے حکومت گرا دی, پھر پاکستان کے اوپر یہی حکومت کریں گے, مدارس ہی حکومت کریں گے, پھر یہی طلاب ہی حکومت کریں گے, پھر مولانا ہی کی حکومت ہوگی. اور حکومت کو اگر جانا ہی ہے تو یہ نہ چھوڑ کے جائیں کہ مغلوب ان کے ہاتھوں مغلوب ہو کے چھوڑنا ہے, چونکہ ان کا مقابلہ تو مشکل نظر آ رہا ہے سب کو کہ ان کا حکومت ان کے مقابلے میں ٹک پائے گی. تو ایسا نہ ہو کہ آخری وقت تک حکومت موقع دے اور یہ باقاعدہ فاتحانہ انداز میں اسلام آباد تسخیر کر کے, یہ ایک دفعہ اگر اسلام آباد میں گھسے اور حکومت گرا دی انہوں نے, پھر اسلام آباد سے ان کو کوئی دنیا کی طاقت نکال نہیں سکتی, کوئی مائی کا لال نکال نہیں سکتا, چونکہ مائی ہی نہیں ہے تاکہ لال پیدا کرے جو ان کو نکال سکے. یہ ہوگا اینڈ اس صورت میں ہوگا. تو اس سے پہلے کوئی سیاسی رائے حل, چونکہ دونوں طرف لچکدار لوگ ہیں, اگر حکومت میں تھوڑی لچک آئے اور سیاسی موجودہ حکومت کا سیاسی ونگ اگر ایکٹیو ہو جائے اور ان کو اختیار دیا جائے, تو وہ مولانا پہلے سے لچکدار ہیں, اس سے پہلے کہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ بن جائے یہ پہلے رائے حل نکل آنا چاہیے. اور نکل سکتا ہے, یہ کوئی اتنی پیچیدہ مشکل گرا نہیں ہے جو نہ کھل سکے, سادہ سا مسئلہ ہے, وہاں تک نہ لے جائیں چونکہ ملک کے مفاد میں قوم کے مفاد میں نہیں ہے. مذہبی کارڈ اور خصوصاً مدارس, یہ اہم موضوع ہے اور اس کے بارے میں درست موقف یہ ہے کہ جو رائج سیاست ہے اس کا حصہ مدارس کو نہ بنایا جائے, چونکہ یہ بہت ہی بے بنیاد سیاست ہے, بے اخلاق سیاست ہے, بد اخلاق سیاست ہے اور بدعنوان سیاست ہے. اس میں علماء جائیں, اس میں صالحین جائیں, جیسے جماعت اسلامی کا نظریہ نا کہ صالحین کو پارلیمنٹ میں لا کے اسلامی نظام قائم کریں گے, جمہوریت کے اندر گھسیں گے مسلمان مومن اور گھس کے جمہوریت کو اندر سے کیپچر کر لیں گے اور نئی جمہوریت جمہوریت صالحین قائم کریں گے. ابھی مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ یہ صالحین کو سوراخ ہی نہیں مل رہا جہاں سے اندر گھسیں, حشرے پھر گھس جاتے ہیں پارلیمنٹ میں, پچھلے دنوں اعلان ہوا تھا چوہا گھس گیا پارلیمنٹ میں, وہ گھس گیا لیکن صالحین کو موقع نہیں مل رہا. اور اگر بالفرض کوئی صالحین میں سے کوئی چلا بھی گیا تو وہ باہر نکل صالح بن باہر نہیں آئے گا, صالح بن کر جس مجمع میں گیا ہے جس ماحول میں گیا ہے وہ آگے صالحین نہیں ہے, وہ کچھ اور ہی بن کر وہاں سے نکلے گا باہر. یہ ان کا نظریہ شروع سے ہی ناکام نظریہ ہے جس کو کوئی کامیابی کے دور دور تک امکان نہیں ہے. مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا منشور مذہبی نہیں ہے, ان کے اہداف مذہبی نہیں ہیں, ان کے مقاصد مذہبی نہیں ہیں, ان کا نظام مذہبی نہیں ہے, ان کا اپنی جماعت کا ڈھانچہ مذہبی نہیں ہے, سیکولر ڈھانچہ ہے, غیر مذہبی ڈھانچہ ہے, لیکن نعرہ بینر چہرہ حلیہ مذہبی بنا کے اور مذہبی کپڑے پہن کر لباس پہن کر یہ مذہبی سیاست اس کو نام دیتے ہیں. اس سیاست نے سب سے زیادہ نقصان مذہب کا کیا ہے, دین کا کیا ہے, اس سے فقط بدنامی ہوئی ہے, اس سے تباہی ہوئی ہے, اس سے مدارس کو ابھی برباد کرنے جا رہے ہیں. مدارس کو اجتناب کرنا چاہیے چونکہ دین کے مرکز ہیں, تو انہیں دینی رہنا چاہیے. اگر سیاست بھی کرنی ہے تو دین کی سیاست کرو, اور خود دین ہی سیاست ہے, امام خمینی بھی فرماتے ہیں اور اہل سنت کا بھی یہ نظریہ ہے, مولانا مودودی کا بھی یہی نظریہ ہے کہ دین ہی خود سیاست ہے. علیحدہ سے دین ایک الگ چیز ہو, سیاست الگ چیز ہو, یہ دو چیزیں نہیں ہیں. اگر ایک انسان صحیح معنوں میں دیندار بن جائے تو یہی دینی سیاستدان ہے. جیسا رسول اللہ دو عہدے تو نہیں تھے کہ ایک سیاسی بھی تھے اور مذہبی روحانی پیشوا بھی تھے، ایک ہی حیثیت تھی، وہ سیاست بھی تھی، وہی دینی پیشوائی بھی تھی۔ امیر المومنین کے دو پہلو تو نہیں تھے کہ ایک پہلو سیاسی تھا اور ایک پہلو دینی تھا، ایک ہی پہلو تھا اور وہی سیاست تھی، وہی دین بھی تھا۔ دینی لوگوں نے اگر سیاست کرنی ہے تو دین کو اپنائیں، یہی سیاست ہوگی ان کی۔ یہ میں نہیں کہتا کہ دینی طبقے کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، امام خمینی فرماتے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ مومنین کو، مسلمین کو سیاست سے باہر کر کے ساری سیاست شیطانوں کے حوالے کر دیں، لیکن دینی مذہبی لوگ سیاست میں جب آتے ہیں تو یہ خیال رکھیں کہ شیطانی سیاست ان کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ ابھی تک پاکستان میں مدارس کو جو نقصان اس شیطانی سیاست نے پہنچایا ہے اور کتنا کسی چیز نے نہیں پہنچایا، کہ کچھ مدارس ٹھیکے پہ دیے گئے، کچھ مدارس آرڈر پہ بنائے گئے، عربی پیسہ دیا گیا اور افغانستان کے جہاد کے لیے، کشمیر کے لیے، ادھر ادھر کے لیے وہ ضرورتیں، غیر ریاستی فوج پوری بنائی گئی حکومتی سرپرستی میں، اور اس فوج کے بنانے سے جو تباہی ہوئی کہ ہمارے وزیراعظم صاحب امریکہ میں جا کر کہہ کر آئے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی ہماری، افغانستان کی جنگ میں جانا بہت بڑی غلطی تھی، اور پھر امریکہ کی جنگ میں پاکستان کا تعاون کرنا ان کے ساتھ یہ دوسری بڑی غلطی تھی، یہ لشکر بنانے یہ سارے بہت بڑی، تو یہ تھیں واقعاً غلطیاں تھیں، یہ وہ غلطیاں حکومت نے بھی کی اور مدارس نے بھی کی۔ مدارس چونکہ مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں، انہیں عربی پیسہ جب نظر آیا تو یہ سمجھے کہ چلو ایک سپورٹ ہو جائے گی، مدرسے بہتر ہو جائیں گے، یا حکومتی فنڈ ملے گا تو مدرسوں کا نظام بہتر ہو جائے گا، یہ اس لالچ میں ٹھیکے پہ دے دیے مدرسے ان کو، اور نتیجہ یہ رہا کہ اب وہ مدارس حکومت کو کنٹرول کرنا پڑ رہے ہیں، اور کنٹرول کرنے کے لیے جو پالیسی بنا رہے ہیں یہ پہلی سے بھی غلط ہے، یہ پالیسی یعنی ابھی مدارس کو پہلے مسلح فورسز کے حوالے کیا گیا کہ آپ ان کو مسلح ٹریننگ دیں تاکہ افغانستان میں لڑیں، اب مدارس کو کرپٹ فاسد اور بیہودہ بیوروکریسی کے حوالے کر رہے ہیں۔ بیوروکریسی میں جتنا فساد ہے اتنا دنیا کے کسی اور طبقے میں نہیں ہے، اور یہ مدارس جب بیوروکریٹس کے حوالے کر دیے جائیں گے اور علماء ڈائریکٹ بیوروکریٹس کے سامنے جواب دے ہوں گے اور مدارس میں بیوروکریٹس کا عمل دخل اور پالیسیاں اور نظارت شروع ہوگی، پھر خدا جانتا ہے کہ مدرسوں کی درگت کیا بننے والی ہے۔ اور یہ ہمارے مدارس کے وفاق اور اس کے سربراہان جو معمولی سا کھانے پر چپ بیٹھ کے اور راضی ہو کے ہر پالیسی مان کے آ جاتے ہیں، انہیں ابھی شعور نہیں ہے، یہ بعد میں جب ان کے ساتھ یہ نتیجہ نکلے گا پھر انہیں کہنا پڑے گا، توبہ کی بھی شاید گنجائش نہ ہو ان کے پاس، اتنی بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں کہ بیوروکریسی کے حوالے دینی مدارس کا نظام کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ چھانٹی کریں جو مدارس غلط کاموں میں ہیں، انہیں بند کر دیں یا ان کی انتظامیہ تبدیل کر دیں، انہیں سرکاری تحویل میں لے لیں، لیکن جو مدارس ٹھیک چل رہے ہیں انہیں چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، جو مدارس ایک اچھا رول ادا کر رہے ہیں انہیں چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس وقت بیلنس پالیسی کے تحت وہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا ہوگا۔ مدارس کے بارے میں اور سیاست، دینی سیاست کے بارے میں زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے، چونکہ بونڈے طریقے سے یہ دینی سیاست اور مذہبی سیاست ہونے جا رہی ہے۔ اس وقت چونکہ موضوع بن گیا ہے تو میں نے اشارہ کیا ہے، ورنہ علیحدہ سے اس موضوع کو کسی جگہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ان حکومت جو کہہ رہی ہے مولانا کو اور ان سیاسی جماعتوں کو آپ دھرنا نہ دیں، تو وہ جواباً یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ سے سیکھا ہے، آپ نے کیا ہے ہم نے بھی کیا، جو کام آپ نے کیا وہی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک شو میں، ٹی وی شو میں، میں نے مولانا ہیں مفتی صاحب، ان کے بڑے بات سے لگ رہے تھے، بڑے خود اعتمادی ہے ان کے اندر اور بڑی پختہ، اور بڑے بڑے اینکرز اور سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے نمائندوں کے سامنے بہت خود اعتمادی کے ساتھ بول رہے تھے، یعنی یہ مولانا لوگ اتنے اپڈیٹ ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ ترکی بے ترکی ان کو جواب دیں۔ یہ میں نے اس مولانا میں یہ خصوصیت دیکھی، مفتی صاحب میں، جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے تھے۔ ایک بہت دلچسپ انہوں نے شعر پڑھا، بہت ہی معزوز ہوا اس شعر کو سن کر میں ان سے، یہ شعر ان کا اپنا نہیں تھا، شعری ذوق تھا ان میں، چونکہ وہ کثرت سے ہر ایک کے جواب میں شعر پڑھتے تھے وہ، اور بڑا بجا برمو کا شعر پڑھتے تھے، اور اس شعر میں جتنی فصاحت تھی وہ شاید گفتگو میں وہ حق ادا نہ ہوتا۔ یہ مولانا نے جمعیت علماء اسلام ان کے کسی نمائندے نے مفتی صاحب نے یہ شعر پڑھا. شعر اصل میں ہندی شاعر ہے اس کا ہے, لیکن انہوں نے اس کو تھوڑا سا ایڈیٹنگ کر کے پڑھا. انہوں نے وہ شعر میں اس لیے یہاں پڑھ رہا ہوں کہ یہ شعر ہندوستانی شاعر نے غالباً احتمالاً میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے حالات کے لیے لکھا ہے. اگر ان کے حالات کے لیے نہیں بھی لکھا تو ہندوستانی مسلمانوں کو یہ شعر ضرور پڑھنا چاہیے. ہندوستانی میں یہ مولانا فضل الرحمان کے اس نمائندے کے لیے نہیں دہرا رہا ہوں, انہوں نے پڑھا, محظوظ ہوا بہت ان کی بات سے. تو لیکن ہے یہ ہندوستان کے حالات کے لیے زیادہ موضوع ہے. وہ شعر یہاں سے شروع ہوتا ہے, منظر بھوپالی کا شعر ہے, ستم کرو گے ستم کریں گے. یہ اس مفتی نے پڑھا یہ شعر, یہ جملہ, ستم کرو گے ستم کریں گے, یعنی تم اگر ہم پر ستم کرو گے ہم بھی تم پر ستم کریں گے, کرم کرو گے کرم کریں گے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. وہ خوبصورت شعر ہے, نہیں ذوق نہیں ہے آپ میں؟ ایک دیوبندی طالب علم جتنا ذوق نہیں ہے. یعنی انہوں نے اس ہندی شاعر کا شعر حکومت کو سنایا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تم سے سیکھا ہے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, ہم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں, تم جیسے ہیں, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. اب اس کو میں پڑھ دیتا ہوں, شعر خوبصورت شعر ہے. ستم کرو گے ستم کریں گے, کرم کرو گے کرم کریں گے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. چلا کے خنجر تو گھو دیں گے, چلاؤ گے خنجر تو گھو دیں گے, بنو گے شعلہ الاؤ دیں گے, ہمیں ڈبونے کی سوچنا مت, تمہیں بھی کاغذ کی ناؤ دیں گے, قلم ہوئے تو قلم کریں گے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. تم اٹھتے ہاتھوں کو کاٹ ڈالو کہ شہر لاشوں سے پاٹ ڈالو, پھر اگلا موسم ہمارا ہوگا, چمن کا سبزہ بھی کاٹ ڈالو کہ ہم بھی اس سے نہ کم کریں گے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. گلاب دو گے گلاب دیں گے, محبتوں کا جواب دیں گے, خوشی کا موسم جو ہم کو دو گے تمہیں گلوں کی کتاب دیں گے, کبھی سروں کو نہ خم کریں گے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. وہ دیکھو ظالم کی ہار دیکھو, خدا کی لاٹھی کی مار دیکھو, پروں کے سب کے جو کاٹتا ہے, سمے کے خنجر کی دھار دیکھو, چلو کہ جشن اب ہم کریں گے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. ہواؤں کو اب لگام دے لو, سنو نہ چنگاریوں سے کھیلو, ملی جو رائی بنے گی پربت, ذرا حقیقت سے کام لے لو, ستم کے بدلے ستم کریں گے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. ابھی رمک, اب دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ ہندو کیا کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے ہے, یہ سبق ان کے لیے ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تم بھی کرو. ابھی رمک بر ہے روشنی کی کہ آس باقی ہے زندگی کی, اگر بجھایا الاؤ تو پھر نہ ہوگی ایک بوند روشنی کی, چراغ کچھ ہم بھی کم کریں گے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. نیائے تم کو پکارتا ہے انصاف, نیائے تم کو پکارتا ہے, سنو جو تم میں ادھارتا ہے, ہمیں ہمیشہ جیتی ہے آدمیت, جو ظلم کرتا ہے ہارتا ہے, ستم کا سر ہی قلم کریں گے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. یہ مولانا نے پڑھ دیا ان کے لیے کہ ہم کوئی نیا کام تو نہیں کرنے آ رہے ہیں, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. خوب, یہ سیاست خطرناک ہے کہ حکومت بھی وہی کرے, پھر آ کے اپوزیشن بھی وہی کرے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. پھر اس ملت کا بنے گا کیا جب اقتدار اور اپوزیشن دونوں مل کے ایک ہی کام کریں گے, پھر ہمارا کیا بنے گا؟ پاک بھارت سرحد پر لڑائی, ایسے موقع پر جب ملک کے اندر ہمارے یہ حالت ہے کہ ملک کے اندر بھی ایک جنگ کی کیفیت بننے والی ہے, اسلام آباد ایک گویا سیاسی میدان تو بن چکا ہے لیکن یہ تبدیل ہو سکتا ہے مسلحانہ جنگ میں بھی, حکومت نے اگر یہاں کوئی اقدام کیا یا اپوزیشن نے کیا تو یہ سیاسی جنگ مسلحانہ جنگ میں خدا نخواستہ بدل جائے گی. اور سرحدوں پہ اس طرح کشیدگی موجود ہے اور وہ منتظر ہیں اندر ایسی حرکت کے، ایسی چپکلش کے، تاکہ سرحدیں آپ کی ان وہاں خطرات بڑھا دیں۔ اس پورے گیرودار میں ایک موضوع اچھا بھی اناؤنس ہوا ہے، اور چونکہ باقی موضوعات بہت ہی گرم اور بڑے اور سخت ہیں تو یہ دبا ہوا ہے ان کے نیچے، اس کو کوئی اہمیت نہیں ملی ہے۔ وہ ہے موضوع کرتارپور راہداری کا معاہدہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان طے پا گیا ہے، سائن ہو گئے ہیں، اور اس معاہدے کے تحت ہندوستان کی سکھ برادری اپنے گرو، اپنے بزرگ پیشوا کے مزار پر اب آئیں گے بغیر ویزے کے، چونکہ سرحد کے اوپر ہی ہے، کرتارپور سرحد کے اوپر ہے، پاکستان نے راوی کا پل بھی بنا دیا ہے، کشادہ سڑکیں بھی بنا دی ہیں، اور 100-200 ایکڑ زمین کے اوپر مزار بھی بہت بڑا پھیلا دیا ہے، بارڈر کے اوپر بھی انتظام کر دیا ہے۔ یہ آزادی کے بعد سے بند تھا، اور سکھ برادری اپنے مذہبی پیشوا کے اس زیارت کے لیے نہیں جا پا رہے تھے، تو اب حکومت پاکستان نے ایک سیاستدان یا ایک کھلاڑی کرکٹ کے، وزیر اعظم صاحب کے حلف نامے میں آئے تھے، اور وہاں آ کر انہوں نے یہ تقاضا کیا، اور ان کے جواب میں پاکستان نے یہ ہدیہ ان کو دیا ہے۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور یہ سیاست پاکستان کے لیے بہت مفید ہے، اچھی سیاست ہے۔ اگر اس میں وسعت آئے کہ یہ تو ابھی سکھوں کے لیے کھول رہے ہیں، لیکن ایک بارڈر جو 70 سال سے اور اس سے بھی پہلے سے مثلا ہے، استعمال کا راستہ ہے، اور زائرین آئمہ جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، تفتان کا بارڈر، وہاں پانی کی بوند نہیں ہے، وہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں کسی جھاڑی کا سایہ نہیں ہے، وہاں کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے، کوئی ٹھہرنے کا انتظام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ وسعت ذرا اور بھی لاؤ اور اس بارڈر کو بھی آباد کرو اور اس روٹ کو بھی محفوظ کرو۔ چونکہ اتنے سکھ نہیں آئیں گے گرو نانک کے مزار پر جتنے مسلمان یہاں سے اس بارڈر سے جاتے ہیں ایران اور عراق کی زیارات کے لیے، سنی شیعہ سب جاتے ہیں، لیکن مخصوص شیعہ روٹ ہے یہ، اہل سنت بھی کثرت سے اس روٹ سے جاتے ہیں، اور اس کو تحفظ کی اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح اور بھی اس طرح کے اگر مواقع ہیں تو حکومت کو اس کی طرف بھی توجہ دے کہ یہ ان کاموں میں سے ہے جو قابل تحسین ہے۔ یہ عالمی سیاست میں بھی ڈرامائی تبدیلیاں آ رہی ہیں، سب سے زیادہ ڈرامہ ٹرمپ کر رہا ہے، ایک بالکل جوکر کی طرح صبح اور بات کرتا ہے، اور وہ سب کچھ ٹویٹ پہ کرتا ہے، کسی اجلاس میں نہیں کرتا، پریس کانفرنس نہیں کرتا، بس جو ہی کوئی چیز اس کے ذہن میں آتی ہے فوراً ٹویٹ کر دیتا ہے۔ ترکی کے موضوع پر کہ ترکی نے سوریا پر حملہ کیا تھا، حملے کی دلیل یہ تھی کہ جیسا بارہا عرض کیا ہے کہ ایک قوم اور ایک خطہ کردستان کے نام سے، جس کے اندر اکراد آباد ہیں، کرد قوم آباد ہے 4 ملکوں میں، ترکی، سوریا، عراق اور ایران، بڑا حصہ ان ملکوں کا کردستان شمار ہوتا ہے، کرد قوم کا علاقہ ہے، جیسے پاکستان میں ایک علاقے میں بلوچ آباد ہیں، ایک علاقے میں سندھی آباد ہیں، ایک علاقے میں پنجابی آباد ہیں، اقوام، ایک علاقے میں پشتون، اسی طرح وہاں پر بھی ہے، ہر علاقے میں ایک خاص قوم آباد ہے۔ اس درمیانی مشترکہ علاقے کے اندر کرد قوم آباد ہے، اور سب سے زیادہ ترکی کے کرد زیادہ علاقہ بھی ان کا ہے، اور ان تمام کردوں نے تحریک آزادی شروع کی ہے کہ کردستان کے نام کی الگ مملکت بنانی ہے۔ پہلے یہ اپنے طور پر لگے رہے، پھر عالمی طاقتوں نے، شیطانی طاقتوں نے مداخلت کی، جب سے اسرائیل بنا ہے اس وقت سے کردستان کی آزادی کی تحریک نے زیادہ زور پکڑ لیا ہے، اور امریکہ اور یورپ کی کوشش یہ ہے کہ یہ کردستان سٹیٹ بن جائے، چونکہ اس کے بننے سے مشرق وسطی میں ایک نیا تنازع کھڑا ہوگا، جنگ شروع ہوگی، اور اسرائیل سے توجہ ہٹ جائے گی، اسرائیل کو محفوظ کرنے کے لیے یہ بہترین موضوع تھا، لہٰذا کردستان کے لیے اسرائیل سب سے بڑا سپورٹر ہے، اسرائیل 4 ملکوں میں کوشش کرتا ہے کردوں کی مدد کرے، امریکہ بھی مدد کرے تاکہ یہ کرد، عراق میں ان کو کامیابی ہوئی ہے کہ انہوں نے آزاد مملکت تو نہیں بنا سکے، لیکن ایک آزاد علاقہ خود مختار علاقہ انہوں نے بنا لیا ہے جو عراق کے ساتھ ہی ہے، عراق کے نقشے میں ہے، لیکن عراقی حکومت کا اس پر عمل دخل نہیں ہے۔ اس علاقے کی، یہ بھی امریکہ نے کیا ہے صدام کے زمانے میں، جب صدام کی وجہ سے عراق کمزور ہو گیا تو امریکہ داخل ہو کر اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اقلیم کردستان کو خود مختار قرار دیا۔ اب ترکی کا یہ کہنا ہے کہ سوریہ کی سرحد پر جو جنگجو ہیں کرد آزادی پسند، وہ 30 کلومیٹر سرحد کے اندر یہ علاقہ خالی کر دیں، پیچھے چلے جائیں سوریہ کی طرف، ترکی کے بارڈر پر کوئی جنگجو کرد موجود نہ ہو۔ ترکی چاروں ملکوں سے، تینوں ملکوں سے بارڈر لگتا ہے ترکی کا، اور کردستان سے ہی لگتا ہے، مثلاً ایران کے ساتھ بھی ترکی کا بارڈر ہے اور اس بارڈر پہ کرد ہیں، عراق کے ساتھ بھی ترکی کا بارڈر ہے اور اس بارڈر پہ بھی کرد ہیں، سوریا کے ساتھ بھی ترکی کا بارڈر ہے، اس بارڈر پر بھی کرد آباد ہیں، اور سب سے زیادہ مضبوط تحریک آزادی کردستان ترکی کے اندر ہے، ترکی کے جنگجو سب سے زیادہ مسلح اور طاقتور ہیں، باقی اتنے نہیں ہیں۔ ترکی اس لیے داخل ہوا ہے کہ اس علاقے پہ قبضہ کر لے، یہ 30 کلومیٹر ترکی اس سوریا پر قبضہ کر لے تاکہ ترکی محفوظ رہے، لیکن اس کی وجہ سے، پہلے یہاں امریکہ تھا، اس کی وجہ سے بحران کھڑا ہو گیا کہ آیا ترکی، روس سوریا کے اندر ہے، سوریا اور روس کی فوجیں ترکی کے مقابلے میں آ کھڑی ہوئی ہیں۔ کل یا پرسوں ترکی اور سوریا، روس کے صدور اردوان اور پیوٹن، یہ آپس میں ملے ہیں اور انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم یہ فری زون بنائیں گے، لیکن اس میں ترکی نہیں ہوگا بلکہ اس میں سوریا اور روس کی فوجیں ہوں گی، اور کرد پیچھے ہٹ جائیں گے، اس بات پر جنگ بندی کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو معاہدہ طے پایا، اس بیچ میں اب ٹرمپ کا دیکھیں کیا کر رہا ہے۔ ٹرمپ پہلے یہ علاقہ جہاں ترکی داخل ہوا ہے، یہ ٹرمپ کے پاس تھا، امریکی فوج یہاں تھی، اس نے حکم دے کر امریکی فوج کو نکالا، ترکی فوراً گھس گیا، اس نے ترکی کو وارننگ دی، بہت ہی توہین آمیز اور بہت برا خط، شاید تاریخ ڈپلومیسی میں اتنا گندا خط کسی سربراہ نے کسی کو نہیں لکھا جتنا اس کو لکھا، اور ٹرمپ نے اردوان کو لکھا کہ تم بدماش بننا چاہتے ہو، بدماشی دکھاتے ہو، میں تمہاری بدماشی نکال دوں گا، بالکل جیسے محلے کے اڈے کے بدماش نہیں بولتے، اس زبان میں اس نے اردوان کو خطاب کیا۔ یہ کرنے کے بعد پھر اس نے ترکی کے اوپر پابندیاں لگا دیں، پابندیاں لگانے کے بعد پھر اس نے ترکی کی پابندیاں کل اٹھا دیں کہ ترکی پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ مشرق وسطی میں ایک ہی عقل مند سربراہ ہے، صدر ہے، اور وہ ہے رجب طیب اردوان۔ اتنی گالیاں دے گئے، اب اس نے دو دن کے بعد یہ کہہ دیا کہ اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ٹرمپ کا ڈرامہ ہے جو یہ مشرق وسطی میں کر رہا ہے۔ کل ہی اس نے ایک اور بیان دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشرق وسطی کی خون آلود سرزمین سے امریکہ کو ہمیشہ کے لیے نکل جانا چاہیے، انشاءاللہ خدا کرے کہ یہ شیطان اس سرزمین سے بھی نکلے اور بھی سرزمینوں سے نکلے اور اپنی سرزمین سے بھی نکلے، اور یہ نکلنا اس کا مشرق وسطی سے، یہ اس کے سکوت کی، جس طرح سے پہلے سے بزرگوں نے، پیشوائی دینی نے، رہبروں نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ امریکہ کا زوال قریب آ گیا ہے، یہ اس کے زوال کی علامت ہے، یہاں سے اب اس نے سرنگون ہونا شروع کر دیا ہے۔ لیکن ابھی اربوں کے پیسے اس کو جب نظر آتے ہیں تو وہ پھر رک جاتا ہے، ادھر سے فوجیں نکال کے ادھر بھیج دیتا ہے، لیکن یہ اس نے آخری بیان دیا ہے کہ ہم مشرق وسطی کی خون آلود سرزمین سے ہمیشہ کے لیے نکل رہے ہیں۔ ایک اور موضوع جو اس وقت مشرق وسطی میں زیادہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، لبنان کے اندر سیاسی ابتری ہے، وہاں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں حکومت کے خلاف۔ وہاں کی حکومت کی ترتیب، لبنان میں چونکہ تین بڑی جمعیتیں آباد ہیں، ویسے تو تین سے زیادہ ہیں، لیکن جو جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے اور بڑی جمعیت ہے، سب سے زیادہ جمعیت وہاں پر عیسائیوں کی ہے، مسیحی برادری ہے، اس کے بعد اہل سنت ہیں، اور اس کے بعد شیعہ ہیں، باقی دروزی اور اس طرح کے اور بھی مسیحی بھی، دوسرے فرقے بھی ہیں ذیلی، لیکن بڑے یہ ہیں۔ یہ داودی بھی ہیں صابئین جن کو کہا جاتا ہے، یہ بھی لبنان کے اندر آباد ہیں، کم مقدار، کم تعداد میں ہیں. لیکن ان تین کا اس کی سیاست پر ہولڈ ہے، ان کا سایہ ہے لبنان کی سیاست پر. اور وہاں طے ہے الیکشن میں جو بھی جیت جائے یہ طے ہے کہ وزیراعظم سنی ہوگا، صدر مملکت عیسائی ہوگا اور پارلیمنٹ کا رئیس شیعہ ہوگا، بے شک جو بھی جیت جائے، لیکن بنیں گے یہ تینوں. اور اسی طرح کی ترکیب ہے، اہل سنت کے سعد حریری وزیراعظم ہیں، وہی سعد حریری جسے بن سلمان نے پکڑ لیا تھا لبنان کے اندر، پھر فرانس نے چھڑوایا آ کر. یہ دوبارہ الیکشن میں پھر جیت کے، اور نہ بھی جیتیں تو بھی وزیراعظم سنی ہی بننا ہے، وہاں قانون ہے یہ. اور صدر وہاں کا مشیل اون ہے، وہ معروف جنگجو کمانڈر جس نے آغاز کیا تھا بیروت میں جنگ کا، عرصے تک حزب اللہ کے خلاف لڑتا رہا اور اب لبنان کا صدر ہے، ایک بڑی مدت تک لبنان میں، فرانس میں جلا وطن رہا ہے، واپس آیا، اب سمجھوتے کر کے صدر بن گیا ہے. اور پارلیمنٹ کے رئیس عرصے سے مادام العمر نبی بری ہیں، حزب عمل کے سربراہ، حزب اللہ کے مقابلے میں ایک اور شیعہ تنظیم ہے پرانی، یہ امام موسیٰ صدر کی بنائی ہوئی، اس کے وہ لیڈر ہیں اور وہ پارلیمنٹ کے سربراہ ہیں. حزب اللہ اس اسٹرائکے میں کوئی عہدہ نہیں ہے حزب اللہ کے ساتھ، نہ صدارت ہے حزب اللہ کے ساتھ، نہ وزارت عظمیٰ ہے حزب اللہ کے پاس، اور نہ ہی پارلیمنٹ کی ریاست ہے حزب اللہ کے پاس. لیکن اصل لبنان کی سیاست کو متعین کرنے والی حزب اللہ ہے، طاقت اصل یہ، یعنی اصل کھلاڑی سیاست کا وہاں پر جس نے سارا فیصلہ کرنا ہے وہ حزب اللہ ہے، اپنی اس عسکری طاقت کی بنیاد پر اور اپنی سیاسی پالیسیوں کی بنیاد پر. اس وقت عیسائی جو ایک اور گروہ تھا، ایک مشیل اون کا گروہ ہے، اس کے مقابلے میں ایک اور عیسائی لیڈر ہے سمیر جاجا، وہ بڑا شورشی قسم کا ہے، بغاوت اس کے اندر زیادہ ہے، پہلے بھی اسرائیل کے نمائندگی میں لڑتا رہا سمیر جاجا، اور اس کی ملیشیا، مشہور ملیشیا تھی، حزب اللہ سے جنگ ہوئی، اس کی شکست کھائی، پکڑا گیا، پھر معافی تلافی ہو کے تو دوبارہ اس نے فوج اپنی قائم کی. اس نے اب پھر ان لوگوں کو اکسایا ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، مشکلات ہیں، معیشتی مشکلات ہیں لبنان کی، تو جس طرح عراق کے اندر بلوے ہوئے اربعین کے موقع پر، اسی طرح لبنان کے اندر بھی بلوے اور مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے سعد حریری کے اوپر دباؤ ہے بہت شدید، اور سعد حریری استعفیٰ دینا چاہتا ہے، لیکن حزب اللہ نے اس کو تاکید کی ہے کہ استعفیٰ نہیں دینا، کسی نے بھی استعفیٰ نہیں دینا، بات چیت کے ذریعے آپس میں یہ مسائل حل کرو. ظاہر ہے لبنان کے اندر، عراق کے اندر، سوریہ میں جو کچھ ہوتا ہے یہ اندرونی معاملات نہیں ہوتے، یہ بیرونی مداخلت سے ہوتا ہے سب کچھ، عربی مداخلت ہوتی ہے، یورپی مداخلت ہوتی ہے، امریکی مداخلت ہوتی ہے، اور یہ سارے حالات وہاں طے پاتے ہیں. سعودی عرب میں بھی کچھ سیاست اس نئے سیٹ اپ کے، سلمان، ملک سلمان کے آنے کے بعد، اور خصوصاً اس کے بیٹے کی وجہ سے ناپائیدار سیاست ہے. سعودیہ کی سیاست ایک مثالی سیاست تھی، باثبات اور پائیدار. کئی دہائیاں گزر جاتی تھیں، سعودیہ میں سیاسی کوئی نیوز بنتی ہی نہیں تھی، نہ سعودیہ کے اندر نہ سعودیہ کے باہر، کوئی سنتا بھی نہیں تھا وزیر کون ہے، وزیر اعظم کون ہے، وزیر خارجہ کون ہے، وزیر داخلہ کون ہے، بالکل ایک بادشاہت خاندان کی حکومت ہے، شہزادوں کی، اور ان شہزادوں نے ساری دولت ثروت بانٹی ہوئی ہے، اور مذہبی طبقے کے توسط سے انہوں نے عوام کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ایک پولیس سٹیٹ ہے جس میں کسی کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، لب کھولنا تو دور کی بات ہے. لہذا ایک ایسا ملک سمجھا جاتا تھا کہ جس میں گویا کوئی رہتا ہی نہیں ہے، اس طرح خاموشی سعودیہ کے بارے میں چھائی ہوتی تھی. لیکن اب سعودیہ مسلسل اخباروں کی سرخیوں میں ہے، اور تجزیوں اور تبصروں کی زد میں ہے، چونکہ اس خاندان کے آنے سے انہوں نے خاندانی سیاست فردی سیاست میں تبدیل کر دی ہے. یعنی اب شاہی خاندان آل سعود نہیں رہے، اب شاہی خاندان سلمان اور اس کا بیٹا ہے، باقی خاندان سارا سیاست سے انہوں نے تقریباً بے دخل کر دیا ہے. اور اسی طرح امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اندر انہوں نے اپنی منفرد قسم کی سیاست شروع کی ہے اور جس وجہ سے ملکی سیاست پر ناپائیداری کا شکار ہو گیا، یمن پر حملہ کر دیا، سوریہ میں مداخلت کی، ایران کو تھریٹ کی اور عالمی اسلامی فوج بنائی اور کیا کیا، اس کو خمار چڑھا ہوا اور یہ ہر قدم جو ٹرمپ کہتا ہے اٹھاتا جاتا ہے، جس سے ملکی سیاست کے اندر اچھی خاصی ابتری پیدا ہو گئی ہے۔ اس ابتری کی ایک علامت یہ ہے، جس طرح امریکہ کا ایک زوال شروع ہوا ہے اور ٹرمپ افغانستان سے بھی نکلنا چاہتا ہے، مشرق وسطی سے بھی نکلنا چاہتا ہے اور آہستہ آہستہ جاپان اور ان ممالک سے بھی کوچ کرنے کا سوچ رہا ہے اور امریکہ کے اندر رہے گا، اور ظاہر ہے کہ جب ایک طاقت جیسے روس، سوویت یونین افغانستان سے نکلا تو پھر سوویت یونین بھی نہیں بچا سکا، جب پاؤں اکھڑتے ہیں کسی طاقت کے پھر جمتے نہیں ہیں دوبارہ، اب امریکہ کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں مشرق وسطی سے، اور کیوں اکھڑے ہیں یہ بھی معلوم ہے، کس نے اکھاڑے ہیں، کس طاقت کے سامنے یہ تسلیم ہوا ہے، ذلیل ہوا ہے، یہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے، یہ پاؤں اس کے اکھڑ چکے ہیں اور اکھڑے ہوئے پاؤں جمتے نہیں ہیں، یہ ساری دنیا سے جمع ہو رہے ہیں، از جملہ جہاں پر پاؤں اکھڑ رہے ہیں آل سعود کے بھی اور امریکہ کے بھی مشرق وسطی سے، آل سعود کی یہ علامتیں ہیں جو تیزی سے ان کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ کنگ سلمان نے پہلے، جو پہلا ملک عبداللہ کے زمانے میں وزیر خارجہ تھا، اس کو برکنار کر کے اور اس کی جگہ پر نیا وزیر خارجہ رکھا، عادل جبیر، پھر خاشقجی جی کو جب قتل کیا گیا بن سلمان کے حکم پر ترکی میں، تو خاشقجی جی کو بدل کر اس کے بعد ڈاکٹر اصاف کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا، وہ وزیر مملکت ہو گیا، یہ وزیر خارجہ ہو گیا، اور اب دو دن پہلے انہوں نے ڈاکٹر اصاف کو ہٹا کر ایک شہزادے کو بنا دیا ابن فرحان کے نام سے، یہ بالکل جوان ہے، بن سلمان جیسا ہے، اور یہ جرمنی میں سعودی عرب کا سفیر تھا اور پیدا بھی جرمنی میں ہی ہوا ہے، سعودی عرب میں بعد میں آیا ہے، یہ جرمنی میں ہی پیدا ہوا ہے، وہیں پر رہا ہے، اب اسے بلا کے وزیر خارجہ بنا دیا کہ اس کی ماں بھی جرمن ہے، مسلمان نہیں ہے، جرمن اولاد کا بیٹا ہے، اور یہ سخت ایران دشمن، اس پہلے کی طرح ہی ہے، ایران دشمن، اس کی بڑی جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ ایران کی دشمنی بن سلمان کی طرح اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے شیعہ دشمنی، اس کو نا تجربہ کار، جس کو کسی قسم کا سفارتی کوئی تجربہ نہیں ہے، جس طرح بن سلمان کو کوئی تجربہ نہیں ہے اور 29 سال کی عمر میں ولی عہد بن گیا اور فوراً جنگیں شروع کر دیں، جو کمپیوٹر گیم میں دیکھتا تھا وہ شروع کر دیا اس نے، اور اب اس کو جب ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اسی طرح وزیر خارجہ یہ بنا دیا ہے، اب یہ وزیر خارجہ کیا کرنے جا رہا ہے مشرق وسطی کے اندر، کیا کرنے جا رہا ہے عالم اسلام کے ساتھ، کیا کرنے جا رہا ہے امریکہ اور یورپ کے ساتھ، یہ آگے حالات بتاتے ہیں، لیکن ان کے خاندان کے اندر سخت چپکلش شروع ہو گئی ہے۔ کنگ سلمان کا ذاتی محافظ باڈی گارڈ بن سلمان نے مروا دیا ہے، جرنیل، باپ کا باڈی گارڈ بیٹے نے مروا دیا ہے، کیونکہ وہ باڈی گارڈ اس کے باپ کا خصوصی مخبر تھا، کنگ سلمان کا مخبر وہ باڈی گارڈ تھا، اور وہ تمام خبریں، چونکہ بن سلمان خبریں ایڈٹ کر کے بنا کے پھر کنگ کو پیش کرتا تھا سب اچھا بنا کر، اور وہ باڈی گارڈ جرنیل وہ کنگ کو اندر کی خبریں بھی پہنچا دیتا تھا کہ یہ جو تمہارے پاس آئی ہے رسمی خبر، اس سے ہٹ کر مسائل کچھ اور ہیں، اور کنگ سلمان کبھی کبھی اس کا اظہار بھی کرتا تھا، اس لیے انہوں نے صفایا کر دیا، اور اسی طرح اندر ایک ان کی گمسان جاری ہے، کسی وقت بھی یہ مسلح تصادم شہزادوں میں شروع ہونے والا ہے۔ ابھی جب آرامکو کمپنی پر یمنیوں نے میزائل داغے ہیں اور اس کو تباہ کیا ہے، آرامکو دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی ہے، تیل پیدا کرنے والی اور تیل بیچنے والی، اس کمپنی کے شیئرز گر گئے ہیں، ان کی قیمت عالمی منڈی میں گر گئی ہے، بن سلمان نے سعودی شہزادوں کو مجبور کیا گن پوائنٹ پر، اس نے کہا ہے کہ تم بھاری قیمتوں سے آرامکو کے شیئرز خریدو تاکہ یہ کمپنی بچ جائے، اور شہزادے ڈوبتی کمپنی کو خریدنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں ابھی اپنی ساری ثروت لگا کر اس کے شیئرز خریدنے کے لیے، اور یہ چیز ان کے لیے اندرونی طور پر ایک سخت دشوار فضا پیدا کر رہی ہے، جس کے بعد ان کے اندر بہت زیادہ تشویش پیدا ہو گئی. یہ جو تبدیلیاں ہیں، وزیر ٹرانسپورٹ کا بھی انہوں نے چینج کیا ہے، وہ یہ معمول کی بات ہے، دنیا میں وزارتیں بدلنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن سعودی عرب میں بدلنا بڑی بات ہے، چونکہ سعودی عرب کی ایک علیحدہ سے سیاست تھی، یہاں کن بنیادوں پر وزیر بنتے ہیں اور کن بنیادوں پر ہٹتے ہیں وہ یہ کارکردگی نہیں دیکھی جاتی کہ یہ بہت اہل ہے یہ نااہل ہے، وہاں اہلیت نااہلیت کا سوال نہیں ہے، وہاں وفاداری کا سوال ہے، مفاد کا سوال ہے. اب جب تبدیل کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وفاداری میں مسئلہ پیدا ہوا ہے، نہ اہلیت میں مسئلہ پیدا ہوا ہے. اور خصوصاً وزیر خارجہ چونکہ اس وقت یمن کا انہیں بحران پیش ہے، یمن کی انہوں نے مصالحت کرنی ہے، اور اصاف ایک پڑھا لکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ فرد تھا، اصاف ایک تجربہ کار ڈپلومیٹ تھا، اس کی خارجہ پالیسی انہیں پسند نہیں آئی، وہ جو اس کی تجاویز تھیں یا منصوبہ تھا، اس لیے انہوں نے ایک نا تجربہ کار ناپختہ وزیر خارجہ بنایا ہے، جس نے قطر سے بھی پنگا لینا ہے، جس نے ایران سے بھی لینا ہے، جس نے اور بہت سارے چکر چلانے ہیں، جو پہلے سے بن سلمان کر رہے اس کی اگلی قسط اس نے انجام دینی ہے. اور یہ بھی سارا ان کے کمزوری کی علامت ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ان کا بھی سقوط زوال شروع ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ امریکہ کے شر سے بھی اور اس کے جتنے چیلے چپانڈے ہیں جو بشریت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ستم ڈھا رہے ہیں، اور پوری دنیا کو پورے عالم کو انہوں نے آگ میں جھونکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے تمام انسانیت کو، بشریت کو، بالخصوص مسلمانوں کو، امت اسلامیہ کو، وہ بالاخص امت تشیع کو خدا ان کے شر سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ.